جو لوگ ایمان لائے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے. یعنی مکہ میں جو لوگ تھے مسلمان تھے, جو پرسیکیوٹڈ تھے, ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا تھا, تو وہ چاہتے تھے کہ ان کو اجازت ملے تو وہ بدلہ لیں, لیکن وہاں چونکہ وہ کمزور تھے اجازت نہیں ملی. مگر جب ایک محکم سورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پہ موت چھا گئی ہو. یعنی کچھ لوگ ویسے بہت باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے تو ہم بڑے بڑے کارنامے کریں, لیکن جب انہیں کوئی کام دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کا یہی حال ہوتا ہے, آگے نہیں بڑھتے. افسوس ان کے حال پہ. ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں, مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا, پھر جو کہا تھا نا وہ کر کے بھی دکھاتے تو ان کے لیے اچھا تھا. اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے. یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کو اندھا اور بہرا بنایا ہے. کن کو؟ کہ جو زمین میں فساد پھیلائیں اور رشتے کو کاٹیں, رشتے کاٹیں. یاد رکھیے کہ رحم کی دو صورتیں ہوتی ہیں, تعلقات کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے عام اور ایک ہوتی ہے خاص. عام تعلق کیا ہے؟ دینی رشتے داری, جن لوگوں سے آپ کا تعلق واسطہ دین کی وجہ سے ہوتا ہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک, ان کا خیال رکھنا, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا ہونا, یہ ایمان کی نشانی ہے. ان کی مدد کرنا, ان کی خیر خواہی کرنا, ان کو تکلیف نہ پہنچانا, ان کے درمیان عدل و انصاف کرنا, ان کے معاملات میں انصاف سے کام لینا, ان کے حقوق ادا کرنا, جیسے کہ بیماروں کی عادت وغیرہ, اور جب کوئی فوت ہو جائے تو ان کا جنازہ پڑھنا, جو مسلمان پر حقوق ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں. لیکن خاص رحم اور خاص صلہ رحمی کیا ہے؟ یہ رشتہ داروں کے معاملے میں ہے جو دونوں طرف سے ہوتی ہے, ماں کی طرف سے بھی, باپ کی طرف سے بھی. یعنی آپ کے ننیال اور ددیال دونوں کی طرف سے جو رشتہ دار بنتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک, جیسے ان پر اپنا مال خرچ کرنا, ان کے حالات کی خبر رکھنا, ان کے بچے کیسے ہیں, پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے, کوئی کام کاروبار ہے یا نہیں, شادی ہوئی ان کی یا نہیں. اور آپ دیکھیں اچھے اچھے یہ کیریکٹرسٹکس جو تھے, یہ ٹریٹس جو تھے, یہ پہلے لوگوں کے اندر خاندانوں میں موجود ہوتے تھے. صرف اپنے بچے کی فکر نہیں ہوتی تھی, بہن بھائیوں کے بچوں کے لیے بھی رشتے تلاش کرتے تھے. اور خاندان کی بڑی بوڑھیاں جو تھیں وہ اس کام میں, جب اور بہت چل پھر کے کام نہیں ہونے والے ہوتے تھے, تو ان کاموں میں مددگار ہوتی تھی. پھر اسی طرح یہ کہ اگر وہ دین پر ہیں یا نہیں ہیں تو اس کی بھی فکر کرنا, اور پھر اگر بیمار ہیں یا فوت ہو گئے ہیں یا شادی بیاہ ہے تو اس میں ان کے خوشی غم میں شریک ہونا, یہ سارے خاص رشتہ داروں کے حقوق ہیں, یعنی جو رحم کے رشتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جو رشتوں کو کاٹتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلو ارحامکم ولو بالسلام, اپنی رشتہ داریوں کو تازہ رکھو خاص سلام کے ساتھ ہی کیوں نہ. یاد رکھیے کہ اب عید بھی آنے والی ہے, تو سارے رشتہ داروں کی لسٹ بنا لیجئے, عید مبارک کا پیغام دیجئے, سلام کیجئے. یعنی عام دنوں میں تو مصروفیت ہوتی ہے, لیکن خاص خاص موقعوں پر ضرور پوچھنا چاہیے ایک دوسرے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے, اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے, اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے, اس کی عمر لمبی ہو جائے, اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے, رشتوں کو جوڑے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, جس نیکی کا بہت جلد اجر ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں, کوئی نیک بھی نہیں ہوتے, لیکن وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں, ان کے افراد کی کثرت ہو جاتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص دین میں نہیں پھر بھی وہ رشتہ داروں کے لیے اچھا ہے تو اس کے لیے خیر و برکت آتی ہے. اور قطع رحمی کرنے والے, ابو ہریرہ کہتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, بے شک بنی آدم کے اعمال جمعرات کے دن پیش ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے حضور، اور قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے، ان کو روک دیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم اٹھائی، وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھے گا. آپ نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا وہ آگ میں جائے گا. تو اس لیے انسان کو اپنے تعلقات کی درستگی پر توجہ دینی چاہیے. اور اس میں نفس جو ہے نا بہت بڑی رکاوٹ ہوتا ہے، بعض وقت کچھ اور لوگ بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں، لیکن انسان جب اللہ کی خاطر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دنیا میں بھی اس کو عطا کرتے ہیں، اس کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا. افلا یتدبرون القرآن، کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں، قفل چڑھے ہوئے ہیں. اقفال ہے قفل سے، تالا کس پہ لگتا ہے؟ دروازے پہ. تو ایسے لوگ جو قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کی گہرائی میں نہیں جاتے، ان کے دل بند دروازے کی طرح ہیں، جس دروازہ لاکڈ ہو، جس کو تالا بھی لگا دیا گیا ہو. ایک تو نا ویسے دروازہ بند ہو، اور ایک ہوتا بند کر کے اسے لاک کر دیا ہو. تو جب تک وہ تالا کھولا نہ جائے تو کیا ہوتا ہے، کوئی اندر نہیں جا سکتا. جیسے آپ رات کو اپنا مثلا بیڈ روم کا لاک کر دیتے ہیں، تو کوئی بچہ سرونٹ کوئی باہر سے اندر نہیں آ سکتا جب تک آپ صبح اٹھ کے اس کو کھول نہیں دیتے. ٹھیک ہے، اسی طرح جب تک دل سے مہر تالا ہٹایا نہ جائے، قرآن اندر نہیں داخل ہوتا، ایمان اندر داخل نہیں ہوتا. یاد رکھیے، یہ کتاب عقل کو تیز کرنے والی ہے، دلوں کو کھولنے والی ہے. قاب سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی ہے، حکمت کی روشنی اور علم کا سر چشمہ ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب. اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی کہ میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا، جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی. دلوں کو کھول دے گی، تو تھوڑی سی آپ گنجائش نکالیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ وسیع کر دے گا. اسی کے لیے ہم یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیول کا ایک کورس شروع کر رہے ہیں، یعنی تھوڑا سا ایڈوانس لیول کا. ایک تو ہے نا کہ جو پورے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کا انشاءاللہ شروع ہوگا، اور ایک یہ کہ جیسے کچھ سورتوں کو لے کر ان میں سے ہر آیت کا ترجمہ بھی، اسی آیت کا حفظ بھی، اسی آیت کے اوپر احکام و تجوید بھی، یعنی اسی کی درست ادائیگی، اور پھر غور و فکر، اسی سے پھر عمل کے نکات. تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی آئندہ ایک کورس یہاں شروع ہو جائے گا. تو جو لوگ قرآن پڑھ بھی چکے ہوں، مثلا تفسیر بھی کر چکے ہوں، یا کافی عرصہ ہو گیا کیے ہوئے، وہ لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں کہ کچھ صورتیں جو آپ مثلا نماز میں پڑھتے ہیں یا آپ دن رات میں پڑھتے ہیں، جیسے سورۃ الملک ہے، سورۃ الکہف ہے، یا پھر جو ذمہ ہے، اس کو اس طرح پڑھیں توجہ کے ساتھ کہ ہر آیت کی صحیح ادائیگی بھی ہو، اس کا ترجمہ بھی پکا ہو، پکا، خوب پکا، کہ بس آپ عربی سنیں یا پڑھیں تو آپ کے سمجھ آ جائے کہ کیا کی، اور پھر اس آیت میں کیا احکامات ہیں، کیا حکم نکل رہا ہے. تو یہ اس کو تدبر کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے صرف فہم حاصل کرنا، اور ایک ہوتا ہے اس سے اگلے لیول پہ جانا. تو اس کے لیے تھوڑی سی غفلت دور کرے انسان، دلوں کا تالا کھولے، تو پھر دلوں میں خوشی بھر جاتی، ڈپریشن دور ہونے لگتا ہے. اور پھر جب تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں نا، یہ جو تفسیر کا تو ہوتا ہے نا کہ پھر ذرا جلدی جلدی آپ کو آگے جانا پڑتا ہے، لیکن جب آپ تھوڑا تھوڑا لیتے ہیں تو اس کو آپ آسانی کے ساتھ سیکھ بھی سکتے ہیں، یاد بھی کر سکتے ہیں. اور یہ چیزیں سب ملا کے اکٹھی کی جائے نا ایک ٹائم پر، تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، یعنی انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ کیا چاہتا ہے، ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے. اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، اللہ ان کی خفیہ باتیں خوب جانتا ہے. پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے، یعنی منافقین کی طرف اشارہ ہے، اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ دین میں پورے کا پورا داخل ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ کچھ دین کی باتیں اور کچھ دنیا والوں کے ساتھ پوری پوری موافقت، جو وہ چاہیں وہی ہم کریں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو اس کی یہاں یہ سزا بتائی جا رہی ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پہ مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے، یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اللہ کی ناراضگی کے کام کیے، یعنی جو واضح احکامات تھے ان کی خلاف ورزی کی، اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے، یعنی باقی نیکیاں بھی ضائع ہو گئیں۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے ہی تم ان کو جان لو گے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے، ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ایمان والوں کی بھی آزمائش ہوگی، سب کی ہوگی، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون واقعی سچا ہے اپنے اس راستے پر چلنے کے اعتبار سے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ لا تبطلوا اعمالکم، یعنی ایمان لانے کے بعد اللہ کی ناراضگی کے کام کر کے کفر کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اپنے نیک اعمال برے کام کر کے باطل نہ کرو، ریاکاری اور خود پسندی کے ساتھ ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو اس صورت میں ضائع نہ کرو کہ ان کو مکمل ہونے سے پہلے ہی ختم کر دو، پایا تکمیل تک ہی نہ پہنچاؤ۔ کیونکہ ایک کام جو پورا ہی نہیں کیا، مثلا آپ نے نماز شروع کی اور سلام ہی نہیں پھیرا، بیچ میں دو رکعتوں کے بعد ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو کیا وہ جو دو پڑھی آپ نے وہ بھی قبول ہو جائیں گی؟ نہیں۔ تو کسی بھی نیک کام کو پایا تکمیل تک پہنچانا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، ورنہ کیا کرایا ضائع ہو سکتا ہے۔ کفر کرنے والوں اور اللہ کی راہ سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ پس تم بودے نہ بنو، سستی نہ کرو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پہ چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا، اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا۔ دیکھو تمہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے یعنی سٹنجینس اختیار کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے۔ اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی ایمان سے پھرتا ہے یعنی مسلمان ہی نہیں رہتا تو وہ اللہ کو نقصان نہیں دیتا، کسی کا مسلمان ہونا اللہ پر کوئی احسان نہیں، تو اللہ کا احسان ہے جو ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دین کا کام کرتا ہے اور پھر اس سے منہ موڑ لیتا ہے تو اللہ کا دین بھی بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کچھ اور لوگ پیدا کر دے گا۔ اگر امت مسلمہ وہ کام نہیں کرتی جو اس کو کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے کچھ کروا لے گا۔ تو پھر وہی دعا پڑھیں، اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی، اے اللہ تو یہ خدمت مجھے سے لیتا رہے اور مجھے تبدیل نہ کر، یعنی مجھے اس سے محروم کر کے کسی اور کو اس کام کے لیے نہ چن، جیسا کہ اس آیت میں بھی کہا گیا۔ سورۃ الفتح۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا۔
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی۔ صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے، جس میں بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا گیا تھا جو وقتی طور پر انہیں اپنی ناکامی نظر آ رہا تھا، لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ یہ ناکامی نہیں بلکہ کامیابی ہے، فتح تمہاری ہی ہے، تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھا دے اور تمہیں زبردست نصرت بخشے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں۔ یعنی انسان جب آزمائش پہ پورا اترتا ہے تو وہ ایمان کے اگلے درجے میں چلا جاتا ہے۔ زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی دنیا میں بھی کامیابی اچھی بات ہے، لیکن اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں، برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے ہیں۔ اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے نبی، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگوں، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ اے نبی، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ عنقریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے، دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اب وہ ضرور آ کر تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے مال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، یعنی بہانے بنائیں گے ساتھ نہ جانے کے۔ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ ان سے کہنا، اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے؟ تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے، مگر اصل بات وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومن اپنے گھروں کو واپس نہیں آ سکیں گے، یعنی مکہ میں گئے ہیں جہاں ان کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو چھوڑیں گے ہی نہیں، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بدباطن لوگ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں، ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے، ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ ان سے صاف کہہ دینا، تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے، نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ لا یفقہون الا قلیلا، ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا، ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تمہیں ان سے جنگ کرنا ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے، اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا، اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کچھ حرج نہیں، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ ان قریب حاصل کریں گے، اللہ زبردست اور حکیم ہے، اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم آئندہ حاصل کرو گے۔ فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے، اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے، یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، یعنی جنگ نہ ہوئی اس موقع پر، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا، وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ تک نہ پہنچنے دیا، اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم نادانستگی میں انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا، تو جنگ روکی نہ جاتی، اور یہ اس لیے روکی گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے، یعنی ابھی کچھ اور لوگ بھی مسلمان ہو جائیں، وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ہم ان کو ضرور سزا دیتے، یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا، اصل میں آپ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، آپ نے لوگوں کو دعوت دی تو تقریباً 1400 لوگ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے، لیکن آگے جا کر روک دیے گئے، عمرہ نہ ہو سکا، تو کچھ لوگوں کے دلوں میں برے برے خیالات آئے کہ اس وعدے کا کیا ہوا جو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، فرمایا وہ خواب سچا تھا کیونکہ پھر اگلے سال وہ عمرہ ہوا، تو کئی دفعہ ایک خواب کی تعبیر فوراً نہیں کچھ عرصے کے بعد انسان کو ملتی ہے، جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے، اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا، وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا کر دی، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں، تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے، سجود کے اثرات ان کے چہروں پہ موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں، یہ ہے ان کی صفت تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کمپل نکالی، یعنی پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھوڑے تھے، چھوٹے چھوٹے یعنی گروہوں میں تھے، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہو گئی، کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں، اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. سورۃ الحجرات.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسوله واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
سورة الحجرات جو ہے یہ طوال مفصل سورتوں میں سے ہے. یہاں سے نازعات تک جو سورتیں ہیں ان کا فجر کی نماز میں پڑھنا مسنون اور مستحب ہے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تقدموا, نہ آگے بڑھو, بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے, واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ سننے والا خوب جاننے والا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی بات کو ترجیح نہ دو. خود سے جو باتیں تم سوچتے ہو یا اپنے اندازے لگاتے ہو یا قیاس یا عقل کی باتیں کرتے ہو, وہ ان سے نہ تو ٹکراؤ اور نہ ہی ان سے اچھا سمجھو, ان کو ان سے اوپر نہ جاؤ. یعنی اللہ کے قول پہ بھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پہ بھی. جب آپ کی بات آ جائے تو اپنی عقل کو پیچھے کر دو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو. دوسرے لفظوں میں کیا, ادب اور احترام کا دامن تھام کے رکھو. جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو, اس طرح کی باتیں ان سے نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ بہت ڈرا دینے والی بات ہے کہ بعض اوقات انسان نیک عمل کر کے خوش ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی کوئی ایسی بات کر جاتا ہے کہ جس سے سب کیا کرایا ضائع ہو جاتا ہے. اور خصوصاً دین کے معاملے میں بات کرتے ہوئے بہت احتیاط برتنی چاہیے کہ مثلاً بعض اوقات کوئی شخص ہمیں کوئی حدیث سناتا ہے, ہم نے نہیں سنی اس سے پہلے, یا یہ کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تو ہم اس پر اعتراض شروع کر دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, آئی کانٹ بلیو. تو پھر جو بلیف ہی نہیں تو بات ہی ختم ہو گئی. ایسے میں انسان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اعتراض نہیں ہونا چاہیے, انکار نہیں ہونا چاہیے, اور اپنی بات پر تکرار اور جم نہیں جانا چاہیے کہ میری بات یا میری سمجھ زیادہ بہتر ہے. جو لوگ اللہ کے رسول کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں, وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. یاد رکھیے, ہمارا دین ادب اور احترام کا دین ہے. جو ہمارے بڑے کی عزت نہ کرے اور چھوٹے پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. صحابہ کو تعلیم دی گئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ کریں. اس کے بعد جو لوگ آپ کے دین کو لے کر چلے تو باقی لوگ ان کا احترام کرتے تھے. جیسے ابن عباس تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے, چچا کے بیٹے تھے, لیکن چھوٹے تھے جب آپ فوت ہو گئے تو وہ کبار صحابہ سے علم حاصل کرنے کے لیے جاتے اور ان کے دروازے پہ بیٹھے رہتے کہ جب تک وہ خود نہیں نکلیں گے ہم ڈسٹرب نہیں کریں گے. تو جب وہ نکلتے تو کہتے کہ اے ابن ام الرسول, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے, آپ نے ہمیں اطلاع دی ہوتی ہم آپ کے لیے آتے. لیکن وہ کہتے کہ نہیں, میں ضرورت مند ہوں, میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں. اور اس کے بعد امت میں جہاں کہیں بھی علم کی مجالس ہوں یا بزرگوں کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوں, اس کا احترام لازم ہے. بعض اوقات گھر میں ماں باپ بیٹھے ہوتے ہیں, بچے بیٹھے ہوتے ہیں, ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں, تھوڑی ان کی عقل سمجھ بھی کم ہونے لگتی ہے, ہمت کم ہونے لگتی ہے, کچھ باتیں بھولنے بھی لگتے ہیں, تو اس پر ہمیں احترام کرنا چاہیے, انتظار کرنا چاہیے کہ یہ بات مکمل کر لیں. یہ نہیں کہ ابھی آدھی بات کی تو فوراً منہ کاٹ دیں اس کو. اور بدتمیزی کا رویہ اختیار کریں یا بڑھ چڑھ کے بولیں یا بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں. اولاد کتنی بھی پڑھ جائے کتنی بھی قابل ہو جائے, ماں باپ ماں باپ ہیں, شاگرد جتنے بھی آگے پہنچ جائیں استاد استاد ہی ہوتے ہیں. تو یہ ادب کا ایک رشتہ, احترام کا رشتہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ غلطی نہیں کریں گے یا استاد سے کوئی غلطی نہیں ہوگی, لیکن بتانے کا ایک انداز ہوگا اور وہ احترام باقی رہے گا. کیونکہ کتنی سخت بات ہے کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں سے شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں, یعنی اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں, یہ اسلامی کلچر نہیں. اور آج آپ دیکھیے کہ ہم چند لفظ انگریزی کے بولنا جان لیتے ہیں تو پھر وہ پورا کلچر بھی ہمارے اوپر ویسے ہی ہمارے ذہنوں پہ چھا جاتا ہے, ادب احترام سب کچھ بھول جاتے ہیں اور بعض اوقات بڑوں کو زچ کر دیتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں یہ بھی بد اخلاقی ہے کہ زور زور سے آوازیں دینا, دور سے پکارنا, یہ ادب کے خلاف ہے. ان میں سے اکثر بے عقل ہیں, اگر وہ تمہارے آنے تک صبر کر لیتے تو انہی کے لیے بہتر تھا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو. یاد رکھیے کہ سنی سنائی باتوں پر ایکشن نہیں لینے چاہیے. جب تک دوسرے فریق کی بات بھی پوری طرح نہ سن لیں, بہت ہی اہم اصول ہے بہت سے جھگڑوں اور فساد سے بچنے کے لیے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور ایمان والوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے, تو ہم عام لوگ جو ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یہی جو ایمان والوں کے لیے ہے, خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے, اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ. یعنی بغیر تحقیق کے اگر وہ ایکشن لینے لگے صرف تمہاری رپورٹنگ پر تو بہت مشکل ہو جائے, مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تمہیں متنفر کر دیا. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے سیدھے راستے پر ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے. اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ, پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے, کیونکہ اختلافات میں اصل فیصلہ کس کا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کا. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے.